والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. صدر گرامی قدر، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اجتماعیت انسان کی فطری ضرورت ہے اور زندگی گزارنے کا سب سے بڑا مقصد بھی. انسان دنیا میں بظاہر اکیلا آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آنے سے پہلے اجتماعیت وجود میں آ چکی ہوتی ہے جو اس کے استقبال کے لیے موجود ہوتی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے دو بازو اس کو اٹھانے، اسے قبول کرنے، اس کو بہلانے کے لیے پہلے سے موجود ہوتے ہیں. باپ کا کندھا اس کا بوجھ اٹھانے سے پہلے سے پیدا ہو چکا ہوتا ہے. اس کے ددھیالی اور ننہالی رشتہ دار اور آگے ان کے بے شمار تعلق دار پہلے سے وجود میں آ چکے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے ایک آنے والا بچہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ تنہا رہا ہے، لیکن وہ تنہا آتا ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے اجتماعیت اس کے وجود کو قبول کرنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہوتی. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پیدا ہونے والا بچہ شاید پیدا ہوتے ہی مر جاتا. اس لیے کہ جتنی بے بسی اور بے کسی کی تصویر انسانی بچہ بن کے آتا ہے، اتنی کسی مخلوق کا بچہ اس قدر بے بس نہیں ہوتا. مرغی کا بچہ پیدا ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی ماں کڑ کڑ کرتی ہے، اس کے فساد دانہ چننے لگتا. بھینس کے بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ گھنٹہ بھر نہیں گزرتا کہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنی ماں کے پستان تلاش کر لیتا اور جا کر دودھ پینے لگتا. لیکن یہ بچہ نو انسانی جسے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم انسان کہتے ہیں، جو ظاہر شرف انسانیت بھی ہے بلکہ گلے سرسبد ہے اس پوری کائنات کا اور جس میں اللہ نے پیغمبر اٹھائے ہیں، وہ دیکھیے کتنا بے بس ہوتا کہ اللہ فرماتا ہوا الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ وہ ذات وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. تمہیں نہیں معلوم تھا تمہاری غذا کہاں ہے. تم آنکھیں رکھتے تھے لیکن تم دیکھتے نہیں تھے. تمہارے کان تھے لیکن تم سن نہیں سکتے تھے. تمہیں کسی چیز کی پہچان نہیں تھی. تم رنگوں کی شناخت نہیں کر سکتے تھے، حتیٰ کہ تم اپنے ماں باپ تک کو نہیں پہچانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس نے تمہیں سننے کی قوت دی، اس نے تمہیں دیکھنے کی قوت دی، اس نے تمہیں سمجھنے کی قوت دی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ. تو دیکھیے کتنا بے بس بن کے آتا ہے دنیا میں انسان کا بچہ، کہ وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو ظاہر ہلتا جلتا ہے، لیکن اس کو ہلتے جلتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ حرکت کیوں کر رہا ہوں اور کس لیے کر رہا ہوں. لیکن یہی بچہ ہے جو آگے چل کر لوہے میں قوت پرواز پیدا کر دیتا ہے، لوہے کی چند کلوں کو آپس میں جوڑتا ہے جو ہم سے بہتر حساب کتاب کرتی ہیں. انسانی دماغ کا اس نے بدل پیدا کر کے رکھ دیا ہے جو اس قدر عظیم قوتوں کا مالک بن کے آیا ہے. دیکھو اس کی ابتدا کس قدر بے بسی کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر اس سے پہلے اجتماعیت وجود میں نہ آ چکی ہوتی تو ظاہر یہ بچہ پیدا ہوتے ہی شاید مر جاتا. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اجتماعیت کے فطرت کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے. یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, کھیلنے کے قابل ہوتا ہے, تو خود بخود جھمگٹا لگ جاتا ہے گھر میں دوسرے بچوں کا. ایک بچہ دوسرے کے ساتھ, دوسرا تیسرے کے ساتھ, تیسرا چوتھے کے ساتھ, کھیلتے ہوئے ٹیمیں بن جاتی ہیں, کس قدر بچوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. اور یہ ہجوم ان کو لکھا کے پڑھا کے نہیں کیا گیا ہے, بلکہ ہر ایک کی کشش ہے فطری جو دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی. پھر یہ جب بچہ جو اسکول گوئنگ کی عمر کو پہنچتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی کھیلنا کودنا, اکٹھے پڑھنا, بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا, شرارتیں کرنا, یہ ان کا کس قدر دل پسند مشغلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی فطرت اس کو اسی طرف سفر کرنے کا حکم دیتی ہے اور اس طرح اس کو راغب رکھتی ہے. اس طرح بچہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے, اس کی عمر کا سفر جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے, ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ملنے جلنے والے, اس کے متوسلین, اس کے متعلقین, ان کا حلقہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ کسی کا حلقہ ایک ضلع تھا, کسی کا ایک ملک تھا, کسی کا بین الاقوامی سطح تک. یعنی ایک انسان جو بالکل ایک بن کے آیا تھا, وہ بڑھتے بڑھتے بعد پوری نو انسانی کا سفیر بن جاتا ہے اور پوری نو انسانی میں پہچانا جاتا ہے. اور یہ سفر اس کا کون سی چیز ادا کرتی ہے؟ صرف اس کی فطرت. کہ اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ باہم ہم جنسی کا جو رشتہ ہے, کہ باہم ہم جنسی کی جو کشش ہے, کہ انسان انسان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, انسان انسان کو دیکھ کر اطمینان پاتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم فطرت کہتے ہیں. کہ فطرت نے ایک چیز ان کے اندر رکھ دی ہے کہ انسان انسان کو دیکھ کے خوش ہو اور انسان انسان کے کام آئے. اسی طرح آپ ایک دوسری چیز بھی دیکھیں گے. وہ مجھے یاد آیا, ذوق نے کہا تھا کہ انسان کو ساری نعمتیں مل جائیں لیکن اگر اس کو قید تنہائی میں رکھ دیا جائے, صرف ایک پابندی لگا دی جائے کہ تمہیں ہر قسم کی چیز کھانے کو ملے گی لیکن تمہیں کسی سے ملنا نہیں ہوگا, تو محمد علی جوہر کہتا کہ اس سے بڑی سزا انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا قید اور قید بھی تنہائی کی, شرم رہ جائے شکیبائی کی. اس صبر کی شرم رہ جائے, اس پر صبر کرنا بہت مشکل. یعنی ایک آدمی کو آپ چند دنوں کا فاقہ دے دیجئے, وہ صبر کر لے گا, لیکن اس کو چند دنوں کے لیے تنہائی کی سزا دے دیجئے, اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی. بچے کو آپ بڑی سے بڑی سزا دے دیں, وہ شاید برداشت کر لے, لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں کہ تم اپنے ہم جوڑیوں سے کھیلو گے نہیں, یہ اس کے لیے ناقابل برداشت سزا. اسی اس کی فطرت کو مفلوج کرنے والی بات. ایک ماں باپ جب بالکل بڑھاپے میں پہنچ کر بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھا کھانا ملنا چاہیے, اچھے سے اچھا ان کو بیڈ ملنا چاہیے سونے کے لیے, اچھے سے اچھا کمرہ ان کو ملنا چاہیے رہائش کے لیے. لیکن اگر آپ میں سے جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ تو میری بات کو زیادہ آسانی سے سمجھیں گے, اور دوسرے جو دوست ہیں وہ ظاہر اس کو سمجھیں گے جب اس عمر کو پہنچ جائیں گے, کیونکہ دوسروں کا تجربہ تو ہمارے کام نہیں آتا نا, ہم تو اپنا تجربہ خود کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ کی سب سے بڑی ضرورت اولاد کا دیکھنا ہوتا, کھانا پینا نہیں. کھانے پینے کو وہ صبر کر لیں گے, لیکن اگر اولاد کی بے توجہ ہی محسوس کریں گے تو بن آئی مر جائیں گے, وقت سے پہلے مر جائیں گے. کیونکہ انسان کی اصل ضرورت کیا ہے؟ خود انسان. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کو میں نے کہا کہ ذوق نے کہا کہ ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. کہ جتنی خوشی اپنے جیسے آدمی سے مل کے ہوتی ہے, زارہ کسی چیز سے نہیں ہوتی. اس لیے انسان کا ایک اجتماعیت سے جو تعلق ہے, یوں کہہ لیجیے فطری تعلق ہے. ایک دوسرا تعلق بھی ہے, وہ ہے تعاون کی احتیاج کے حوالے سے. کہ میں ظاہر اپنے موسم کی شدت سے بچنے کے لیے کپڑے کی تلاش میں ہوں, کپڑے میری ضرورت ہے. اگر مجھے لباس نہیں ملے گا تو موسم کی شدت مجھے باہر ڈالے گی. اب ظاہر ہے کہ میں لباس خود تو نہیں بنا سکتا, میں خود اس کو بیچ نہیں سکتا, خود اس کو میں بازار میں نہیں لا سکتا. میں اگر دوسری طرح کی مصروفیات رکھتا ہوں تو مجھے ضرورت ہے اس بات کی کہ میں کپڑے کی دکان پہ جاؤں کپڑا خریدنے کے لیے. کپڑے کو دکاندار کو ضرورت ہے کہ وہ وہاں جائے جہاں ہول سیل میں کپڑا ملتا ہے, وہ تھوک کے حساب سے کپڑا لے کے آئے گا. تھوک پہ بیچنے والوں کو ضرورت تھا کہ وہ جائیں کسی ملوں میں, صنعتوں میں. ان کو ضرور تھا وہ کاشتکاروں کا رخ کریں. وہ صنعت اظہار نہیں چل سکتی اگر وہاں روئی نہیں آئے گی, وہاں دھاگا نہیں پہنچے گا. تو دیکھو ایک کپڑا, ایک گرہ, چاہے وہ کفن کریے ہم کیوں نہ خریدیں, سکتی جب تک آپ کی احتیاج آپ کو دکان تک نہیں لے جاتی، دکاندار کی احتیاج اسے مارکیٹ تک نہیں لے جاتی، مارکیٹ تک کی احتیاج اس کو کسی صنعت اور مل میں نہیں لے جاتی، اور اس کی احتیاج اسے کھیتوں کا سفر نہیں کراتی۔ یہ پورا احتیاجات کا ایک سفر ہے کہ باہمی تعاون ہوگا تو ایک گز کپڑا بنے گا، اور اگر یہ باہمی تعاون کا رشتہ کہیں بھی ٹوٹ جائے تو کپڑا وجود میں نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ مجھے پاؤں کو بچانے کے لیے کہ کانٹے نہ چبھ جائیں جوتے کی ضرورت ہے، جوتا میں حاصل کرنے کے لیے جوتے کی دکان پہ جاؤں گا، وہ جوتے بنانے والی فیکٹری میں جائے گا، وہ کسی فاؤنڈری میں جائے گا کھال حاصل کرنے کے لیے، وہ وہاں جائے گا جہاں جانور پالے جاتے ہیں۔ تو دیکھو درمیان میں کتنے رشتے ہیں جو ایک جوتا بنانے کے لیے، جوتا کسی گھر میں پہنچانے کے لیے کام آتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھ لیجئے ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں اور جتنی ضرورتیں ہیں وہ تمام اس کی محتاج ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے تعاون کرے، یہ کام کرنے والا اس سے کرے، وہ کام کرنے والا اس سے کرے، وہ اس سے کرے۔ اس طرح درمیان کی ساری کڑیاں جڑیں گی تو تب ایک ضرورت انسانی پوری ہوگی۔ اس لحاظ سے انسان جو اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کا احتیاج اور احتیاج میں تعاون۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے جو باتیں کہی ہیں اس کو میں اگر لپیٹ کے کہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک انسان کا جو ایک رشتہ ہے اس کی اجتماعیت سے، اس کی بنیادیں دو ہیں، ایک ہے فطرت، فطری رشتہ اور ہم جنسی کی کشش، اور دوسرا ہے تعاون کی احتیاج۔ اب یہاں رک کے میں ایک بات کہتا ہوں جس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ تمام انسانوں نے، مشرق و مغرب کے انسانوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ دو بنیادیں ہیں جو انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ہم رشتہ رکھتی ہیں اور وابستہ رکھتی ہیں اور ملا کے رکھتی ہیں، ایک فطرت اور دوسرا میں نے کہا تعاون کی احتیاج ہے۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جیسے جیسے انسانی سفر آگے بڑھتا ہے یہ جو تعاون کی احتیاج ہے، جس کو آپ ضرورت کہہ لیجئے، جس کو آپ مفاد کہہ لیجئے، مفادات کی بات کر لیجئے، یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان ضرورتوں کا بھوکا بنتا چلا جاتا ہے، ضرورتوں کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ضرورتیں جب اس کا مقصد زندگی بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ جب وہ تعیشات اور تکلفات میں پڑ جاتا ہے، تو یہی ضرورتیں اس کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس کا جو رشتہ فطری تھا وہ مر جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے یا دب جاتا ہے، اور یہ ضرورت کے رشتے اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں میرا اور آپ کا رشتہ ایک فطرت کا رشتہ تھا کہ آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان ہوں، آپ میرے بغیر نہ زندہ رہیں میں آپ کے بغیر زندہ نہ رہوں، میں آپ کی طلب محسوس کروں آپ میری طلب محسوس کریں، میں آپ کی کشش سے کھینچتا جاؤں آپ میری کشش سے کھینچتے ہوئے میرے پاس آئے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے کہ یہ مفادات کے رشتے، ضرورتوں کے رشتے غالب آ جاتے ہیں، پھر جہاں میری ضرورت پوری ہوتی ہے وہاں تو مجھے چاکری بھی کرنی پڑے تو کر لوں گا، اور جہاں میری ضرورت نہیں ہوتی میں اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں۔ غریب آدمی سے میرا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ میری اس سے کوئی ضرورت نہیں، امیر آدمی سے میرا رشتہ پختہ ہو جاتا ہے کیونکہ میری ضرورتیں اس کی دولت سے وابستہ ہیں۔ جو اس وقت میرا باس ہے، میرا افسر ہے، اس سے میرا رشتہ اس لیے ہے کہ میں اگر اس سے بگاڑوں گا تو اپنی زندگی سے بگاڑ لوں گا، لیکن جب وہ میرا باس نہیں رہے گا تو میں اسے ہرگز نہیں پہچانوں گا کہ تم کون ہو اور میں کون۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیے کہ جہاں جہاں انسان کی ضرورتوں کے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں وہاں وہاں انسانی رشتے وجود میں آتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں ضرورتوں کے رشتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں وہاں وہ انسانی رشتے بھولتے چلے جاتے ہیں، اور بالکل یاد نہیں ہوتا کہ یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، میرا کبھی اس سے کوئی رشتہ ہو سکتا تھا یا ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ حادثہ ہے جو آج پوری نو انسانی پہ بیت گیا کہ جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں اگر آپ کو کسی سے کام نہیں ہے، وہ چل کے آپ کے پاس آئے آپ اس کو کبھی اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر اس کو آپ سے کام نہیں ہے آپ چل کے اس کے پاس چلے جائیں وہ کبھی اپنے کمرے میں آپ کو گھسنے نہیں دے گا، وہ کہے گا آخر کیوں آئے ہو، کیا کام ہے تمہیں؟ آپ کہیں گے مجھے کام ہے، وہ کہے گا مجھے تو تم سے کوئی کام نہیں، اس لیے جاؤ میں ملنے سے انکار کرتا۔ یعنی جب سے مفادات کے بندھن بندھے اور جب سے وہ رشتہ کمزور ہوا جو ہمارے درمیان فطری رشتہ تھا، اور اس کی حفاظت کا چونکہ انسانوں نے کوئی سراغ نہیں لگایا تھا اور کوئی کوشش نہیں کی تھی، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج مفادات کے رشتے ہیں، فطری رشتے ختم ہو گئے، اور جہاں جہاں یہ رشتے جہاں جہاں یہ مفادات کا رشتہ زیادہ غالب آیا وہاں ایسا ہوا کہ حیوانیت پوری طرح ابھر کے آ گئی ہے، انسانیت پہ غالب آ گئی، اور انسانیت پہ حیوانیت کے غالب آنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ماں باپ کا رشتہ جو کبھی نہیں مرتا لیکن حیوانوں میں مر جاتا ہے، ان ملکوں میں آپ دیکھیں گے مامتا کا رشتہ مر گیا ہے، پدری رشتے مر گئے، اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتی، ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے۔ اس طرح کے بے شمار واقعہ جو آپ سنتے ہیں کہ کسی آدمی کا باپ مر گیا دوسرا افسوس کرنے گیا، یہ فیکٹ واقعہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ اس نے کہا صاحب آپ کے والد آپ کے پاس رہتے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا کہاں رہتے تھے؟ کہا اسی شہر میں۔ کہا کب ملاقات ہوئی تھی آپ سے؟ کہا 20 سال پہلے۔ کہاں؟ راہ چلتے ہوئے۔ اب مر گئے تو ان کی اطلاع آئی ہے مجھے کہ وہ مر گئے ہیں، یہ وہ ماں باپ ہے اس کے، یہ ماشاءاللہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ درمیان میں جو ایک کشش تھی اس فطری، یہ کس بات نے توڑی ہے؟ یہ ضرورت کے رشتوں نے، کہ جب اس کو ضرورت کا رشتہ نہیں رہا اپنے ماں باپ سے، تو جس طرح گیدڑ کا بچہ گیدڑ کے پاس نہیں رہتا، ریچھ کا بچہ اس وقت تک ریچھ کے پاس ہے جب تک اسے ریچھنی کا دودھ پینا ہے، اور جس دن دودھ پینا ختم ہوا اب وہ خود شکار کرنے کے قابل ہوا، ضرورت ختم ہو گئی، اب وہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا۔ یہ حیوانیت ہے، اور یہ حیوانیت پوری طرح مغرب پر مسلط ہو گئی ہے اور دھیرے دھیرے ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے۔ میں آپ کو یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں، یہ جو آئے دن بینک لوٹتے ہیں، دن دہاڑے جرائم ہوتے ہیں، یہ جو لوگ بے حیائیوں میں، بے باکیوں میں، انارگیوں میں محبت کے رشتے تلاش کرتے پھرتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یہ کن لوگوں کی اولاد ہیں؟ یہ نہایت متمول لوگوں کے بچے ہیں، یہ نہایت خاندانی رشتے رکھتے ہیں اپنے پس منظر میں۔ ہوا یہ ہے کہ ان کے گھر والوں نے بدقسمتی سے ایڈوانس تعلیم حاصل کر لی ہے، ان کی تربیت ان کے گھروں میں آئی، ان کی تہذیب ان کے گھروں میں آئی۔ اب چونکہ لباس آدمی کی ضرورت ہے نا، اس کی ماں اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور رکھنا برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنی شلوار کی کریز ٹوٹنا برداشت نہیں کرتی۔ جب بچہ دوڑ کے اس کی گود میں ہمکنے کے لیے آتا ہے نا، تو وہ دور سے اس کو، اس کی ماما کو آواز دیتی ہے، اس کی آیا کو آواز دیتی ہے کہ آیا اسے آ کے پکڑو، میرے بچوں کی، میرے کپڑوں کی استری خراب کر دے گا، مجھے ابھی کسی فنکشن میں جانا۔ باپ کی جب وہ محبت تلاش کرتا ہے، اسے سند کی محبت، اسے ملوں کی محبت نے، اسے کاروبار کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو محبت دے ہی نہیں سکتا۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ ہر لڑکا کسی لڑکی کی آگوش میں، ہر لڑکی کسی لڑکے کے آگوش میں، یا وہ اپنا انتقام لینے کے لیے اس مجرم معاشرے سے، تو وہ آئے دن جرائم کرتے ہیں اور ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں یہ مجرم اتنے ڈھیل کہاں سے آ گئے، کہاں سے اتنے زور آور مجرم آ گئے ہیں، حالانکہ یہ مجرم ہم نے اپنے گھروں میں پیدا کیے۔ یعنی فطری رشتے ٹوٹ گئے اور ضرورتوں کے رشتے اس پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ یہ ضرورتوں کے رشتے جب قومی سطح پہ غالب آ جاتے ہیں نا، تو یہاں تک واقعات پیش آتے ہیں کہ دوسری جنگ میں ایک طرف متحدہ عناصر تھے جس میں روس اور امریکہ اور برطانیہ سب شامل تھے، اور دوسرا طرح جرمن تھا یا اس کے ساتھ ٹرکی تھا۔ جرمن کو شکست نظر آ رہی تھی اور دیکھ رہے تھے یہ لوگ کہ کل کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن امریکہ نے محسوس کیا کہ میرے پاس فنڈز کی کمی ہو رہی ہے، میں اپنی فوج کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، اس نے روس سے کہا مجھے قرض دے، یا شاید برطانیہ سے کہا مجھے قرض دیجیے، حالانکہ دونوں اکٹھے لڑ رہے ہیں، زندگی اور موت کا کھیل جاری ہے، مستقبل دونوں کا بنے گا یا دونوں کا بگڑ جائے گا، زندگی دونوں کی تنہا گزرے گی یا تباہ ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود دیکھیے ضرورت کے رشتے کیا گل کھلاتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا جناب قرض دیجئے، انہوں نے کہا قرض لے لیجئے، لیکن یہ بتائیے اس پر سود کتنا دیں گے؟ انہوں نے کہا سود؟ سود کیسا؟ ہم تو اکٹھے جان کی بازی لگا رہے ہیں، تمہیں تو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی، چلو مدد نہیں کر سکتے، قرض دے تو ہم واپس کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ عملی سیاست نہیں ہے، عملی سیاست یہی ہے کہ پیسہ ملے گا تو سود پہ ملے گا۔ اسی کے ضرورت کے رشتے قومی زندگی پر غالب آ گئے۔ آپ نے پچھلی حکومت کو دیکھا، اس حکومت کو دیکھ لیجئے، پچھلی حکومت اس سے بہتر حکومت تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں،
انہوں نے جو تباہی مچا دی ہزارہ اس قدر تباہی انہوں نے نہیں مچائی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی ساری بہتریاں اس ایک نقطے کے آئینے میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے بھی جب لوگوں کے لیے روزگار تلاش کیا تو اس سے سود کو نہیں ہٹایا، انہوں نے کہا روزگار دیں گے لیکن سود دینا پڑے گا. آپ پیلی ٹیکسیاں لیجئے، آپ بینکوں سے قرض لیجئے، لیکن یہ قرض بغیر سود کے نہیں ملے گا، سود دیں گے تو آپ کو روزگار ملے گا. یعنی ہم آپ کے پیٹ کا جہنم بھریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں جہنم بنائیں گے، جہنم کا بھی تمہیں وہاں کا بھی ایندھن بنائیں گے، تم وہاں جا کے جلو مرو، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں. اس لیے کہ ہمارے تو میں تمہیں ضرورت کے رشتے ہیں، تم اگر ہم سے روزگار مانگتے ہو تو ہم تم سے پیسہ مانگیں گے. سوچ لیجئے ضرورت کا رشتہ کتنا اندھا ہے کہ اگر اس کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو ظاہر پھر انسانی کے ساتھ یہی کوئی ظلم ہوتا ہے. ایک اور بات دیکھیے، یعنی انسان جب اللہ کی تعلیم سے بے بہرا ہوتا ہے تو کس قدر عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے. کہ ایک طرف تمام نوع انسانی کے پڑھے لکھے لوگوں نے، مغرب کے فلاسفروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ دونوں رشتے انسان کے درمیان موجود ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، لیکن ساتھ میں آپ اندازہ کریں کہ کتنا چھوٹا سا سوال ہے لیکن اس کے نتائج کتنے بڑے ہیں. کہ اچھا اگر انسان اور انسان کے درمیان ایک فطری رشتہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں ضرورت کے رشتوں نے دبا لیا، لیکن وہ تو نہیں مانتے اسے، وہ کہتے ہیں یہ فطری رشتہ بہرحال موجود ہے. سوال یہ اگر انسان اور انسان کے درمیان فطری رشتہ موجود ہے تو مغرب اور مشرق میں رشتے قائم کیوں نہیں ہوتے، ایشیا اور یورپ میں رشتے قائم کیوں نہیں ہوتے، عیسائیت اسلام کو قبول نہ کرے لیکن اس کو برداشت کیوں نہیں کرتی، وہ آج کیوں ان کو تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا انہوں نے، وہ کیوں ان کو کچل دینا چاہتے ہیں، وہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کا تصور کیا ہے کہ جو ہمارے جغرافیے میں گھری ہوئی ہے وہ ہماری قوم ہے، ہماری قوم کا رشتہ کیا ہے کہ جو ہماری ہم نسل ہے، جو ہماری ہم رنگ ہے وہ ہماری قوم ہے، جو کالا ہے وہ ہمارا کبھی گوروں کا ہم رنگ چونکہ نہیں ہو سکتا اس لیے ہمارا قوم بھی نہیں ہو سکتا، ہم قوم بھی نہیں ہو سکتا. سوال یہ اگر انسان کا انسان سے رشتہ ہے تو جس طرح کالا انسان ہے اس طرح گورا بھی انسان، جس طرح ایشیائی انسان ہے اس طرح یورپین بھی انسان، جس طرح تم انسان ہو اس طرح ہم بھی انسان ہیں، لیکن تمہارے لینے اور دینے کے بعد جدا جدا کیوں ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ تم صرف اپنی قومیت کی حد تک بات اور طرح سوچتے ہو لیکن جب معاملہ دوسری قومیت کا آتا ہے تو یہ قوموں کی دلاڑیں کے درمیان میں آ گئی، یہ تم نے لکیریں کو کھائیں دی. دیکھیے کتنے غیر فطری فیصلے ہیں کہ آپ انسانوں کے درمیان فطری رشتہ بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن ساتھ جب وہ جغرافیہ حائل ہو جاتا ہے، جب رنگ حائل ہو جاتا ہے، جب نسل حائل ہو جاتی ہے تو آپ کو سارے فطری رشتے بھول جاتے ہیں. یہ انسان کی کوتاہی فکر ہے کہ وہ ایک بات کو اگر قبول بھی کرتا ہے تو چند قدم چلنے کے بعد پھر بہکنے لگتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک اجتماعیت ہے جو ہمیں اسلام نے دی ہے، یہ وہ اجتماعیت تھی جو مغرب نے مشرق نے سب نے مل کے تسلیم کی، لیکن اس کو جو نتائج ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ فطری رشتے کا انجام کیا ہوا، قومیت، اور قومیت نے وہ گل کھلائے ہیں کہ پوری دنیا کی تاریخ اس سے داغ داغ ہے، اور دوسرا ضرورت کا رشتہ ہے اور اس نے فطری رشتے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور آج انسان انسان نہیں رہا بلکہ ضرورت کا ہے ضرورت مند حیوان بن گیا. اب میں بتاتا ہوں کہ اسلام میں اجتماعیت کیا ہے. وہ اس کے ان دونوں رشتوں کو تسلیم کرتا، وہ کہتا انسانوں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمہارے دمن اصل رشتہ فطری ہے، لیکن ضرورت احتیاج میں تعاون یہ تمہاری ایک ضرورت ہے. پھر اس میں وہ ایک اور فرق کرتا، وہ کہتا جس طرح ایک فرد بغیر زندگی کے مقصد کو متعین کیے وہ اگر زندگی گزارتا ہے تو وہ حیوان بنے بغیر نہیں رہتا، وہ انسان نہیں رہ سکتا. یعنی جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اب میں کیا کروں، میرے پاس وقت اتنا کم ہے کہ میں ساری باتیں عرض نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی چند باتیں کہتا. کیا آپ اندازہ کریں کہ حیوان اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ صرف یہ کہ حیوان کے پاس ضروریات ہیں، زندگی کا مقصد کوئی نہیں، وہ صرف اس لیے زندہ ہے تاکہ زندہ رہے، وہ اس لیے کھاتا ہے تاکہ زندہ رہے، اس کو زندگی اثریہ ملی ہوئی ہے کہ تاکہ میں کھاتا پیتا رہوں، اور کھاتا پیتا اثریہ تاکہ میں زندہ رہوں. یہ کل حیوانیت ہے. وہ ساری عمر کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، ہر تک ضروریات پوری کرتا ہے، لیکن اس کی پریشانی کبھی جان نہیں چھوڑتی کہ آج تو کھا لیا کل کو کیا بنے گا. مولانا روم نے لکھا ایک جگہ کہ ایک گائے کسی جنگل میں چرنے کے لیے جاتی، روز ہری بھری گھاس دیکھتی، خوش ہوتی. جب کھاتی جاتی تو ساتھ ساتھ پریشانی بڑھتی جاتی کہ آج تو مجھے گھاس مل گئی، کل کو کیا کھاؤں. کہا ساری عمر گھاس اس کو ملتی رہی، لیکن ایک دن بھی پریشانی نے جان نہیں چھوڑی، پریشانیوں کے ساتھ کھاتی رہی اور آخر مر گئی. ہمارا حال اس سے مختلف نہیں ہے. یعنی جب انسان مقصد زندگی کھو دیتا ہے نا، پھر وہ زارا حیوانوں کی سطح پہ آ جاتا ہے. وہ کھاتا پیتا بھی ہے، اولاد بھی پیدا کرتا ہے، ہر چیز اس کو بھی اثر ہوتی ہے، لیکن پریشانی اس کا کبھی جان نہیں چھوڑتی. اس کا نتیجہ انجام وہی ہوتا جو اکبر مرحوم نے کہا تھا کہ کیا کہیں، اسلاف کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے. بھائی یہی ہے حاصل زندگی، یہ بالکل حیوانی زندگی ہے. اس لیے اسلام ایک فرد کے بارے میں برداشت نہیں کرتا کہ تم دنیا میں آئے ہو، تم ایک حکیم ذات نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تم اس کائنات کا گل سرسبد ہو، تمہارے ایک ایک دانہ پیدا کرنے کے لیے اور اس کو پھر آگے بڑھانے کے لیے، دوبارہ اس کو غلہ دینے کے قابل بنانے کے لیے، اس کو سٹا لگانے کے لیے، دانہ پکانے کے لیے، دیکھو کس قدر اللہ سے قدرت کو محنت کرنا پڑتی ہے. سورج چمکتا ہے، تمہارا دانہ پکتا ہے، چاند چمکتا ہے، تمہارے پھل میں مٹھاس آتی ہے، سمندر سے سورج کی کرنیں ڈول بھر بھر کے کھینچتی ہیں اور فضا میں ابر کی چادریں بچھا دیتی ہیں، ہوا اس کو ہلکورے دیتی ہے، وہاں لے جاتی ہے، پھر اس کو چھم چھم پانی برستا ہے اور تمہاری یہاں آبیاری کا سامان ہوتا ہے. کس قدر دنیا کے عناصر حرکت میں آتے ہیں اور تم ایک دانہ گندم حاصل کرتے ہیں. کہا جس خدا نے تمہیں اس قدر زندگی کے امکانات اور زندگی کی تمام سہولیات سے آراستہ کیا ہے، کیا اس نے تمہیں یوں ہی بھیج دیا کہ ڈنگروں کی طرح زندگی گزار کے آ جاؤ؟ اس نے تمہاری زندگی کا کوئی مقصد مقرر نہیں کیا. وہ کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کرتا. اس نے چڑیوں کو، جانوروں کو، چرند پرند کو، حیوانات کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا. یہ ساری کائنات کی دیے اس نے تمہارے لیے جلائے ہیں. رات کا اندھیرا اس نے تمہیں سکون دینے کے لیے پیدا کیا. دن کی روشنی اس نے تمہیں فکر معاش کے لیے مہیا کی ہے. یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن تم اس کے لیے ہو جس نے سب کچھ پیدا فرمایا. یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تم اس ذات کے لیے. یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد کہ اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اس کی رضا ڈھونڈو، اس کی رضا کی طلب میں جینا اور مرنا سیکھو. یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور یہ زندگی کا مقصد ہے ہر فرد کا. اگر تم اس طرح زندگی نہیں گزارو گے تو کل کو خدا کے یہاں آ کر سرخرو نہیں ہو سکو گے. کہا جس طرح تمہارا ہر فرد کی زندگی کا ایک مقصد ہے نا، اسی طرح زندگی کا مقصد اجتماع کا بھی ہے، اس اجتماعیت کا بھی ہے کہ ہم تمہیں ہر فرد کو پیدا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مقصد بھی دیتے ہیں. اس طرح جب ہم نے تمہاری ایک اجتماعیت بنا دی ہے تو وہ اگر بے مقصد زندگی گزارے گی تو جس طرح کہ انسان بے مقصد زندگی گزارے تو وہ حیوان بن جاتا ہے، اس طرح اگر اجتماعیت بغیر مقصد کی زندگی گزارے گی تو وہ بھی حیوان بن جائے گی. آج کی پوری نوع انسانی حیوانیت کے دلدل میں اس طرح دھستی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس نے بغیر مقصد کے اجتماعیت کو پیدا کیا اور بغیر مقصد کے اجتماعیت کو زندہ رہنا سکھایا. کہا تمہارا اور ان کا بھائی یہی ایک بنیادی فرق ہے کہ تم مانو اس بات کو کہ تمہارے درمیان ہم جنسی کا رشتہ ہے، تم اس بات کو قبول کرو کہ تم بھی تعاون کی احتیاج رکھتے ہو، لیکن ساتھ اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ تمہاری یہ اجتماعیت بے مقصد نہیں ہے. بلکہ وہ یہ کہتا کہ کافر بغیر اجتماعیت کے زندہ رہ سکتا ہے، مسلمانوں تم بغیر اجتماعیت کے زندہ نہیں رہ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے کہ کافر کے فرد کو بھی صرف کھا پی کے زندہ رہنا اور اس کے بعد مر جانا، اور اس کی اجتماعیت کو صرف کھانے پینے کے دھندے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس کو مر جانا ہے، دونوں میں بنیادی فرق کوئی نہیں ہے. اس لیے چاہے اس کا فرد جائے، اس کی اجتماعیت بغیر کسی مقصد کا بھی زندہ گزارے، زندہ رہے گی تو کچھ نہ کچھ زندہ رہے گی، لیکن تمہیں چونکہ ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ زندہ رہنا اور بہت بڑی کرنا ہے، اس لیے تم اگر بغیر مقصد کے اور بغیر اس کے بارے میں سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا. حضورما علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ، مسلمانوں جماعت کے ساتھ یعنی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ رہنا، اور دیکھنا دیکھنا کبھی ان سے الگ ہونے کا خیال تک بھی نہ کرنا. ایک صحابی کہتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ آمرکم بخمسن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں. سب سے پہلی بات بالجماعت، جماعت کے ساتھ لگ کے جینا، اجتماعیت میں زندہ رہنا. اور اجتماعیت کے لازمی تقاضے کیا ہیں؟ اطاعت، سما اور اطاعت. اور اگر اس اجتماعیت کو دوسری اجتماعیت کھانے کے لیے دوڑے تو پھر ہے ہجرت، اور اگر دیکھو کہ تم اس صورتحال کو بدل سکتے ہو تو پھر ہے جہاد. کہا ان پانچ باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں اجتماعیت کے ساتھ زندہ رہنا ہے، تکو تو کرنی ہے اس اجتماعیت کو باقی رکھنے کی. اس لیے ظاہر ہے اس اجتماعیت کا ایک امیر ہوگا، اس کی سننا، اس کی اطاعت کرنا. اور اگر دیکھو کہ دوسری اجتماعیت
visit tazkir.org